محمد رسول الله والذين معه أشدّاء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من نظر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فعذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يغلب الذراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. یہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ سخت ہیں کافروں پر اور نرم دل ہیں آپس میں. تم دیکھو گے ان کو رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے. وہ چاہتے ہیں اللہ کا فضل اور اللہ کے خوشنودی. ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے اثر سے. یہ ان کی مثال ہے تورات میں, اور ان کی مثال انجیل میں یہ ہے جیسے کہ ایک کھیتی جس نے نکالا اپنا پودا, پھر وہ مضبوط ہوا, پھر وہ موٹا ہوا, پھر وہ کھڑا ہو گیا اپنے تنے پر. پسند آتا ہے کھیتی کرنے والوں کو تاکہ جلائے کافروں کو. اللہ کا وعدہ ہے جنہوں نے جو ایمان لایا اور جنہوں نے عمل صالح کیے ان سے بخشش کا اور اجر عظیم کا. اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا معاملہ خدا کی ایک عظیم منصوبہ بندی تھا جس کا منصوبہ پہلے سے بنایا گیا تھا, چنانچہ اس کی پیشینگوئی تورات اور انجیل میں موجود تھی. تو ان کے ایک خصوصیت کا ذکر تورات میں بتایا گیا ہے اور دوسری خصوصیت کا ذکر انجیل میں. جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں ان آیتوں سے وہ یہ ہے کہ تورات میں اصحاب رسول کی انفرادی خصوصیات کا ذکر تھا. فرد فرد کے اندر, ایک ایک شخص کے اندر کیا اوصاف ہوں گے اصحاب رسول میں, اس کا ذکر تھا تورات میں. اور مجموعی حیثیت سے یا اجتماعی طور پر ان سے کیا اوصاف ظاہر ہوں گے, کیا برکتیں ظاہر ہوں گی, اس کا ذکر تھا انجیل میں. کیا ان کی انفرادی صفت کا ذکر تورات میں, ان کی اجتماعی صفت کا ذکر انجیل میں. یہ ہے تقسیم. یہاں ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز, کسی چیز کے اگر مثلا دو پہلو ہوتے ہیں, ایک کو ذکر کر کے وہ دوسرے کو محذوف کر دیتے ہیں. جس چیز جو چیز مذکور ہے وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ کیا چیز یہاں محذوف ہے. مثلا دیکھیے یہاں کزرعین فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کھیتی. اب ظاہر ہے کہ کھیتی وجود میں آتی ہے کس چیز سے, بیج سے. یہاں بیج کا ذکر نہیں کیا, کھیتی کا ذکر کر دیا, کہ بیج یہاں محذوف ہے. تو جس چیز کو ہم انفرادی صفت کہہ رہے ہیں وہ حقیقتاً بیج ہے. کھیتی یا باغ کا انفرادی جو پہلو ہے وہ کیا ہے, وہ بیج ہوتا ہے. ایک بیج سے ایک کھیتی وجود میں آتی ہے. بیج کی ایک عجیب و غریب صفت ہے, یعنی اس کائنات میں صرف بیج ہی ایک ایسی چیز ہے جس میں بڑھوتری کی صفت ہے. آپ پانی رکھ دیے گلاس میں, 1 کروڑ سال تک اتنے ہی گلاس میں پانی رہے گا. پتھر رکھ دیجیے, وہ 1000 سال تک اتنے ہی رہے گا پتھر. لوہا یا کوئی بھی چیز لیکن یہ درخت ایک ایسی چیز ہے، کھیتی یا باغ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں بڑھوتری کی صفت ہے، ایک بیج جو ہے بڑھ کر کے ایک عظیم درخت بن جاتا ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ اصحاب رسول میں، اصحاب رسول کی تمثیل کا بیج سے دی گئی، بیج جو کھیتی بنتی ہے، تو اس بیج میں کیا کیا اوصاف ہیں جن سے کہ اس بات کی امید کیا تھی وہ کھیتی بنے، اس کا ذکر ہے یہاں پہلے حصے۔ اب غور فرمائیے کہ پہلی صفت اس لفظ سے ملتی ہے والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور جو ان کے ساتھی ہیں۔ یہ لفظ تو بظاہر سادہ سا ہے والذین معہ، لیکن اس میں ایک بہت ہی بڑی صفت بیان ہو گئی جنہوں نے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آپ بے غور فرمائیے کہ وہ ساتھ دینا کیا معنی رکھتا تھا، جیسے کہ آپ مثلا کہیں کہ فلاں نے شیر کا ساتھ دیا یا فلاں نے لومڑی کا ساتھ دیا، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ فلاں نے شیر کی سواری کی اور فلاں نے گدھے کی سواری کی، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ تو جنہوں نے ساتھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا تھی اس وقت عرب میں، آپ کا ساتھ دینا کیا معنی رکھتا تھا اس وقت عرب میں، تب سمجھ میں آئے گا کہ ساتھ جنہوں نے ساتھ دیا ان کا ساتھ دینے کی حقیقت کیا تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اس وقت یہ تھی کہ آپ کو ابن ابی کبشہ کہتے تھے، یعنی آپ پیدا ہوئے تھے حضرت عبداللہ کے اور حضرت آمنہ کے ذریعے سے، لیکن اتنی حقیر امیج تھی ان کی وہاں، یعنی بکریاں چرانا، ننگے پاؤں مکے میں رہنا، جسم پر پورا کپڑا نہیں، یتیم، کوئی مال دولت کا خزانہ نہیں، کوئی بھی ایسی بڑی حیثیت کی عہدہ نہیں، دینی ادارے جو تھے دارالندوہ تھا جو وہاں، دارالندوہ کو صدر نہیں، کعبہ کے متولی نہیں، قریش کے سردار اعظم نہیں، یعنی کوئی ایسی بڑی حیثیت چاہے مال و دولت کے اعتبار سے ہو، چاہے عہدے کے اعتبار سے ہو یا کسی اور اعتبار سے حاصل نہیں تھی۔ ایسے شخص کا ساتھ دینا اس وقت جبکہ سارے لوگ مخالف ہو گئے ہوں، ان کا نظام عبادت یا ان کا جو نظام تھا مذہب مکے میں، اس کے خلاف جو شخص آواز لے کر اٹھا ہو، جن کو وہ پوچھتے ہوں ان پر وہ تنقید کرتا ہو، ایسی حالت میں جو عجیب غریب پوچھن آپ کی ہو گئی تھی، اس کے بنا پر آپ کو ابن ابی کبشہ کہتے تھے، کبشہ ابو کبشہ کا لڑکا، یعنی جو یہ تھے حلیمہ جو تھی، حلیمہ کے شوہر کا نام ابو کبشہ تھا، ان کی طرف منسوب کرتے تھے۔ تو اتنی ایک ایسے شخص کی اس طرح سے ساتھ دینا کہ اس پر اپنی زندگیاں وقف کر دینا، اپنے مال دولت کو وقف کر دینا، یہ اس کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ صحابہ کرام آپ کو آپ کے حال کے اعتبار سے نہ دیکھیں بلکہ مستقبل کے اعتبار سے دیکھیں، کیونکہ جو عظمت آج ہمارے ذہنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ساری عظمت ابھی تک تاریخ کے پردے میں چھپی ہوئی تھی، سب کچھ ابھی ہونے والا تھا، ہو نہیں چکا تھا۔ یا صحابہ کرام وہ لوگ تھے، یا یہ ساتھ دینے والے جو تھے اس وقت ساتھ دے سکے، آپ کہتی بجگری کے ساتھ، کہ انہوں نے آپ کو آپ کے مستقبل کے اعتبار سے دیکھا، اگر صرف آپ کو آپ کے حال کے اعتبار سے دیکھتے تو کبھی ساتھ نہیں بھیجتے، کیونکہ حال کے اعتبار سے آپ کی حیثیت نہیں تھی۔ تو الذین معہ یہ جو ایک چھوٹا سا جملہ ہے کہ جو اس کے ساتھ ہیں، اس کو اس اسے پورے پس منظر میں دیکھیے تو یہ بہت ہی عظیم شان واقعہ تھا جو حضور آیا، کہ ان لوگوں نے ایک ایسے انسان کا ساتھ دیا جو ابھی، یعنی جس کا سارے عظمتیں ابھی تاریخ کے پردے میں چھپی ہوئی تھیں، حال یعنی مستقبل کو حال میں دیکھا انہوں نے، اس خصوصیت کا انہوں نے گزارا کیا۔ تو جو بیج درکار ہے اسلام کی کھیتی بننے کے لیے، اس کی پہلی صفت یہ بتائی گئی کہ وہ کسی انسان کو اس کے جوہر کی بنیاد پہچان سکے، جوہر کی بنیاد پہچان سکے، پہلی صفت استعمال ہو گئی۔ اشدہ والا الکفار، وہ سخت ہیں کافروں پر۔ اس آیت کا مطلب اکثر لوگ یہ لے لیتے ہیں کہ کافروں کے لیے ان کا سخت گیر ہیں، کافروں کے دشمن بنے رہتے ہیں ہمیشہ، کافروں کو مارتے پیٹتے ہیں، یہ غریب سب مفہوم اس کا لے لیتے ہیں اس آیت کا، حالانکہ یہ مطلب ہر کس نہیں ہے۔ کافروں پر سخت ہے کہ معنی یہ ہیں کہ کافروں کے پروپگنڈے، کافروں کا پروپگنڈا، کافروں کی چالیں، کافروں کی خوشنما باتیں، اس سے ہمیشہ وہ غیر متاثر رہتے ہیں، اس سے اثر نہیں قبول کرتے ہیں۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسٹبرڈ، یعنی صحیح مفہوم اس کا اسٹبرڈ، یعنی بہت ہی زیادہ इतना ज़्यादा यानी बाशूर हैं, इतना ज़्यादा उनका किरदार में पुख्ता है, इस्लाम का उनका यकीन इतना बढ़ा हुआ है कि काफिरों का कोई ऊपर बंडा, काफिरों की कोई भी बात ऐसी नहीं है जो उन्हें मुतासर करके उन्हें हटा दे। यानी काफिरों पर सख्त होने के माने काफिरों के चालों का असर कबूल करने के लिए सख्त है, ये मतलब नहीं है कि काफिरों पर वो सख्तगिरी करते हैं या उनको बुरा भला कहते हैं या उनको मार टूट माने भी नहीं। और इसके सिलसिले में बाद मुफस्सिरीन ने वो शेर नकल किया है, एक शेर है फारसी अरबी का कि इज़ल मरो आयत फुल मुरुवत नाशन फ़मतलबहा कहलन अलैह शदीद। ये अरबी का शेर है, यहाँ शदीद गलत इस्तेमाल हुआ है, ये इसी मफहूम है। इसका तर्जुमा यह है इस शेर का कि आदमी अगर उठती जवानी में अपने मुरुवा को हासिल न कर सके, यानी मर्दानगी के अवसाफ न पैदा कर सके अपने अंदर, जबकि उसकी उठती जवानी की जो ताकतें होती हैं इंसान के अंदर, इज़ल मरो आयतुल मुरुवा तो नाशन, उठती जवानी के ज़माने में अगर वो मर्दानगी का अवसाफ न पैदा कर सके अपने अंदर, तो फमत लगोहा कहलन आल शदीद। रुकू और सजदा क्या है? आपके शख्सी भाव का एक इजहार है। तो अल्लाह के मुकाबले में उनका मामला क्या होता है? झुकाव का मामला होता है, तवाज़ु का मामला होता है, खुज़ू का मामला होता है, खुशू का मामला होता है। देखिए तीन चीज़ें यहाँ बयान करें, कुफ्फार के मामले में क्या है नस्बत से, मुसलमान की नस्बत से क्या है, अल्लाह की नस्बत से क्या है। उसके बाद फरमाया यब्तगून फज़लन मिन अल्लाह व रिज़वान, वो चाहते हैं अल्लाह का फजल, अल्लाह की खुशनूदी। आप जानते हैं हर आदमी का कुछ ना कुछ शौक़ होता है, कोई गोल होता है, कोई चीज़ होती है इसकी तरफ वो हम मतलब मुतवज्जह रहे, इसकी तरफ उसकी ध्यान लगा हुआ। तो मोमिन क्या होता है? मोमिन का ध्यान लगा हुआ होता है अल्लाह के फजल की तरफ, जो कुछ अल्लाह से मिलने वाला है, जो कुछ अल्लाह की तरफ से आने वाला है, उसके सारे तवज्जो उधर लगी हुई होती है। एक वो इंसान है उसकी तवज्जो लगी हुई होगी सियासी ओहदा हासिल करने की तरफ, किसी की लगी होगी दौलत हासिल करने की तरफ, किसी की लगी होगी माहौल में इज्जत हासिल करने की तरफ, यानी मुख्तलिफ लोगों की तवज्जोहात मुख्तलिफ चीज़ों में लगी रहती है। यहाँ फरमाया कि जो ईमान है उनकी तवज्जो लगी रहती है किस तरफ? अल्लाह की खुशनूदी हासिल, अल्लाह की रजामंदी हासिल, अल्लाह का फजल जो है वो हासिल। ये उसका कल भी हालत बयान की। उसके बाद फरमाया कि सीमा हूँ की वजू हुई मिन असरी सजू, उनके चेहरों पर अलामतें हैं सजदे के असर की। इससे मुराद ये नहीं है कि सजदे का जो निशान होता है वो मुराद नहीं है, क्योंकि पेशानी का लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि पेशानी भी सजदे का निशान होता है, पर वो मुराद होता है कि लफ्ज़ पेशानी होता है, बल्कि वजू का लफ्ज़, वजू से मुराद पूरा चेहरा होता है। उनके चेहरे पर असर होता है सजदों का, यानी उनकी जो अंदरूनी कैफियत होती है अल्लाह के आगे झुके हुए हैं, अल्लाह के आगे मतवाजे बनी हुई हैं, अल्लाह के खुशू खुजू में वो गुम है, इसका जहूर उनके चेहरे पर होता है। आप जानते हैं कि चेहरा पूरी इंसानी शख्सियत का गम्माज है। एक शराबी का चेहरा देख लीजिए और एक झूठे आदमी का चेहरा देख लीजिए, एक डाकू का चेहरा देख लीजिए, हर एक के चेहरे पर फ़र्क पाएंगे। इस तरीके से कोई इंसान जो अल्लाह का झुका हुआ हो, जो अल्लाह को याद करता हो, जो इसका दिल की कैफियत ये हो कि मिलेगा तो खुदा से मिलेगा, छीनेगा तो खुदा छीनने वाला है, ये सब कुछ अल्लाह की तरफ डाले हुए हो, तो उसके चेहरे पर लाजमन इनके अख्लात का जहूर होता है। ये मतलब है इसका कि सीमाओं की वजूह ही असर वजूद, कि उनके चेहरे पर उनके वजूह पर निशानियाँ होती हैं सजदों की। ज़ालिका मसलहुम फित तौरात, ये उनकी मिसाल है तौरात में। तौरात की जो मिसाल है जैसे मैंने अर्ज किया, उनकी इनफरादी औसाफ को बता रही, उनके कैसा बीज है, वो कौन सा बीज है जो इस्लाम की खेती बनता है उसको बता रही है। तो वो बीज ये है, उस बीज की सिफत ये है। आप जानते हैं कि बीज भी हर बीज खेती नहीं उगाता, अगर बीज ख़राब है तो आप डालिए मिट्टी में कुछ भी नहीं उगेगा। इस तरीके से ये जो इंसान मतलूब है, जो इंसान की इस्लाम की खेती बने, दीन की खेती बने, उसके इनफरादी औसाफ, उसके बीज के जो औसाफ हैं वो ये हैं कि वो काफिरों के प्रबंडे के मुकाबले में सख्त होते हैं, वो मुसलमान आपस में वो नरम दिल होते हैं, अल्लाह के आगे झुके हुए होते हैं, वो अल्लाह की खुशनूदी की उन्हें सबसे तलब होती है, उसकी तरफ उसकी तड़प होती है उसके अंदर, یہ ان کے شخصی اوصاف تھے. پھر فرمایا کہ یہ شخصی اوصاف مل کر کے کھیتی بنتی ہے، یعنی ان کے اندر بڑھوتری، نمو پذیری کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. جہاں تک میں اس پر غور کیا اپنی ذات پر کہ نمو پذیری کیسے آتی ہے، یعنی بڑھنا کیسے ہوتا ہے، تو میں سامنے یہ بات آئی کہ دو چیزیں ہیں جو کہ نمو پذیری کی صلاحیت پیدا کرتی ہیں اہل ایمان کے اندر، ایک ہے اجتماعیت اور ایک ہے دعوت. دو چیزیں میری سمجھ میں آئیں کہ ہمارا معاشرہ، یہ اہل ایمان کا معاشرہ جو ہے تو نمو پذیری کیسے پیدا ہوتی ہے، بڑھوتری کیسے پیدا ہوتی ہے. یعنی ہم ایک کروڑ فرد کے لیے ہوں لیکن ایک کروڑ انسان الگ الگ سوچتے ہوں، الگ الگ سمتوں میں دوڑتے ہوں، اپنے الگ الگ ان کے مفادات ہوں، جڑ نہ سکیں، وہ اپنے ایک پلیٹ فارم پر نہ آ سکیں، تو وہ ایک کروڑ انسان ایک رہیں گے، کیونکہ ہر آدمی اکیلا ہے. تو کیا بڑھوتی کی سمت نہیں پیدا ہوئی؟ کہتے ہیں ایک کروڑ ہو کر بھی وہ اکیلے کے اکیلے رہے، ہر آدمی اکیلا اکیلا، کوئی مارے گا دوسرا آدمی ساتھ ہی رہے گا، اکیلا اکیلے مصروف رہیں گے، دوسرے کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس کی وجہ سے، ہر آدمی اکیلا رہے گا، اکیلا رہے گا. لیکن اگر اجتماعیت آ جائے تو وہ ایک کروڑ آدمی ایک الگ الگ جو تھے سب ایک 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 مل کر ایک کروڑ ہو جاتا ہے. اس سے نمو پیدا ہوگا، بڑھوتری پیدا ہوگی، ایک جو تھا وہ ایک کروڑ بن گیا. اجتماعیت سے وہ چیز پیدا ہوتی ہے انسانوں کے اندر جو کسی بیج، یعنی ایک بیج سے اس سے درخت بنتا ہے کہ ایک بیج پڑھ کر پورا درخت بن جاتا ہے. اس طریقے سے ہم ہمارے اندر اجتماعیت ہو تو اجتماعیت سے یہ ہوتا ہے کہ ہم یعنی جو ایک تھے وہ کئی بن جاتے ہیں، بڑھوتری کی صفت ہے وہ اجتماعیت سے پیدا ہوتی ہے. لیکن اجتماعیت جو ہے اس کے لیے ایک بہت ہی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. یہ ٹھیک وہی قربانی جو ایک بیج کو دینی پڑتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک بیج درخت کب بنتا ہے؟ جب اپنے کو فنا کر دے، بیج جب پھٹ جاتا ہے، بیج جب اپنے وجود کو مٹا دیتا ہے، تبھی جا کر یہ ممکن ہوتا ہے اس کے اندر درخت نکل جاتا ہے. تو اجتماعیت کی خاطر اپنی افادیت جب مٹاتے ہیں آپ، تب جا کر کے وہ واقعہ ہو پاتا ہے. یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ اپنی اجتماعیت کو محفوظ رکھیں، اپنی اجتماعیت پر آپ قائم رہنا چاہتے ہو، اپنی اجتماعیت پر اصرار آپ کو ہو، اور پھر بھی وہ اجتماعیت وہ اپنی انفرادیت پر اصرار آپ کو ہو، اور وہ انفرادیت اجتماعیت میں منتقل ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے. جب اپنی انفرادیت کا اصرار آپ ختم کرتے ہیں، اپنی انفرادیت کا ڈھانچہ آپ توڑتے ہیں، اپنی انفرادیت کے خول کو جس طرح سے بیچ توڑتا ہے اسے توڑ دیتے ہیں آپ، اس وقت جا کر کے وہ انفرادیت اجتماعیت تبدیل ہوتی ہے اور نمو پذیری کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ دعوت ہے. دعوت سے اسلام میں توفیق آتی ہے. ایک قوم کے افراد اگر ایک کروڑ ہیں تو وہ ہمیشہ ایک کروڑ رہیں گے، لیکن دعوت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ باہر کی صلاحیتوں کو کھینچ کھینچ لاتی ہے، باہر صلاحیتوں کو کھینچ کھینچ لاتی ہے. جیسے کہ عرب میں ہوا کہ عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اکیلے تھے، پھر بڑھتے 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 سارا عرب مسلمان ہو گیا، یہاں تک کہ پوری عرب دنیا وجود میں آ گئی، پھر اسلامی دنیا وجود میں آ گئی. یہ سب کیسے ہوا؟ تبدیلی کے ذریعے، دعوت کے ذریعے. تو ایک طرف اجتماعیت اگر آپ کے اندر بڑھوتری اور نمو پذیری کی صلاحیت پیدا کرتی ہے، دوسری چیز جو ہے نمو پذیری پیدا کرنے والی وہ ہے دعوت. دعوت لیکن یہاں بھی بڑی زبردست قربانی درکار ہے. دعوت کے لیے بڑی زبردست قربانی درکار ہے، تب جا کر ممکن ہوتا ہے کہ آپ دائی بن سکیں. کیونکہ ایک ایسی دنیا میں آپ ہیں، ایک ایسی دنیا میں جہاں آپ بے شمار مسائل ہوتے ہیں، اگر آپ مختلف مسائل میں الجھیں تو آپ دائی بن نہیں سکتے. یعنی ان مسائل سے جو قومی جذبات کو جگاتے ہیں، جو مادی مفادات کو بیدار کرتے ہیں، جو آپ کے دنیوی جذبات کو بھڑکا کر کے آپ کو ایک عجیب غریب انسان بنا دیتے ہیں، ان سب کو دفن کرنا پڑتا ہے دوبارہ، تب جا کر دائی بن پاتے ہیں. جیسا کہ حدیبیہ کے موقع پر، اس کی زبردست مثال ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر آپ لوگوں نے تمام دوسرے جذبات کو مٹا دیا، ایک دعوتی مفاد کو چھوڑ کر کے باقی جتنے جذبات تھے، جتنے مفادات تھے، سب کو مٹا دیا، تب وہ دائی بن سکتے. تو دائی بننا آسان کام نہیں. تو یہ جو فرمایا ہے کہ وہ ایک کھیتی کے مانند ہے، جو اس کا اقوا نکلتا ہے، پھر وہ اقوا بڑھتا ہے، پھر وہ موٹا ہوتا ہے، یہاں تک کہ کھڑا ہوتا ہے اپنے تنے پر، اور یہ عالم ہو جاتا ہے کہ یوز الرال یغیظ بہم الکفار، کہ جو اہل ایمان ہیں وہ تو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. کھیتی ہری ہوئی اسلام کی ہو گئی، اہل ایمان دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور یغیظ بہم الکفار جو دشمن ہے اسلام کے، وہ اندر ادھر جلتے ہیں کہ اتنا طاقتور ہو گیا اسلام، اتنا طاقتور ہو گیا، اتنا کچھ کر نہیں سکتا. یغیظ بہم الکفار
یہ دشمنان اسلام کی بے بسی کو ظاہر کرتا ہے. اسلام اتنا طاقتور ہو جائے کہ اپنے کو بے بس محسوس ملے گا. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب کہ فرد یہ قربانی دے کہ اجتماعیت کی خاطر جو کچھ مطلوب ہے اس کو وہ ادا کرے اور دعوت کی خاطر جو قربانی مطلوب اس کو وہ ادا کرے. ان دو قربانیوں کو دینے کے بعد یہ ممکن ہوتا ہے کہ اسلام ایک نمو پذیر چیز بن جائے. اسلامی معاشرہ ایک ایسی چیز ہے جو بڑھے بڑھتے بڑھتے یہ نہ بتا جائے کہ اہل کفر دانت پیسے کہ ہم کچھ نہیں اگا سکتے. یہ دو چیزیں اس میں آئیں سامنے, ایک انفرادی اوصاف دوسرے اجتماعی اوصاف. یہ دونوں چیزیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرۃ واجر عظیما, اور اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان لانے والوں سے اور عمل صالح کرنے والوں سے کہ انہیں مغفرت اور اجر عظیم عطا فرمائے گا. اس سیاق میں ان الفاظ کے آنے کے معنی یہ ہیں کہ ایمان اور عمل صالح یہی ہے. جس چیز کو ہم ایمان اور عمل صالح کہتے ہیں وہ حقیقت میں یہی ہے. یہ انفرادی اوصاف دے اجتماعی اوصاف ان پر پورا اترنا یہی ایمان اور عمل صالح ہے. یعنی انہیں کا دوسرا نام ایمان اور عمل صالح ہے. اور جب ہم اس انداز میں ایمان اور عمل صالح کا ثبوت دے دیتے ہیں تبھی یہ ممکن ہوتا ہے کہ اللہ کی مغفرت مستحق بنے اور اللہ کا اجر عظیم مستحق بنے. تو مغفرت اور اجر عظیم کا دو پہلو سمجھ آتا ہے. مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم سے لازمی غلطیاں ہوتی ہیں. یہ ممکن نہیں غلطیاں ہوں, کوتاہیاں, غلطیاں, حتیٰ گناہ بھی ہوتے ہیں, یہ سب ہونا ہی ہونا ہے. لیکن اگر ہمارا رخ صحیح ہے, رخ خدا کی طرف ہے, گر کر اپنے دوبارہ ہم اٹھ کر کے اسی رخ پر چل پڑتے ہیں جو اسلام کا رخ ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمارے لذیذوں گناہوں کو معاف فرما دے. یہ ہے مغفرت. مغفرت کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے راستے پر چلتے ہوئے جو کوتاہیاں سرزد ہوں, حتیٰ کہ گناہ بھی اگر سرزد ہو جائیں تو ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, بشرطے کہ ہمارا راستہ صحیح ہو, لائن آف ایکشن صحیح ہو. یہ تو ہی مغفرت. اور اجر عظیم یہ ہے کہ یا چھوٹی چیز دے کر بڑی چیز پانا. ہم اجر صغیر کو کھوتے ہیں دنیا میں تب اجر عظیم کو پانا. اجر عظیم کیوں فرمایا؟ اجر عظیم اسی لیے فرمایا کہ یہ اجر صغیر کے کھونے کا نتیجہ ملتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ اسلام کی راہ پر آپ چلیں اور کچھ نقصان نہ پہنچائیں, یہ ممکن ہی نہیں ہے. یعنی اپنے اندر وہ انفرادی اوصاف پیدا کریں جہاں مذکوریں, وہ اجتماعی اوصاف پیدا کریں جہاں مذکوریں, اور پھر بھی کچھ کھوئے نہیں ہیں. آپ کو اجر صغیر کو کھونا پڑے گا تب آپ کو پتہ اجر عظیم لکھے گا. تو یہ جو آخر میں دو لفظ آیا مغفرت اور اجر عظیم, یہ بہت ہی بامانہ مجھے لگتا ہے اور بہت بڑی بشارت. مغفرت کے لفظ میں یہ بشارت ہے کہ اے میرے بندو, تم سے کوتاہیاں ہوں گی تم بشر ہو, غلطیاں ہوں گی تم بشر ہو, لیکن اگر تمہارا راستہ درست ہے, رخ تمہارا صحیح ہے, تو ہم تمہیں یہ اطمینان دلاتے ہیں کہ معاف کر دیں, نظر انداز کر دیں گے, ہم اتنی سخت اسکروٹی نہیں کریں گے, تمہارے اتنی سخت جانچ پڑتال نہیں کریں گے, بچتے کہ تمہارا رخ صحیح ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو چیز تم سے کھوئی جا رہی ہے, تو ایک چھوٹی چیز کھوئی جا رہی ہے مطلب ایک بڑی چیز ملنے والی ہے, جنت ملنے والی ہے. تو دو بشارتیں جو آ گئی سامنے, کوتاہیوں پر معافی کی بشارت اور چھوٹی چیز کھو کر بڑی چیز پانے کی بشارت. یہ چند باتیں تھیں جو ان آیات کے سلسلے میں اسلام آئیں.